देखा कि हमने देखा कि वो शराब की तय कर रहे थे, तो हजरत उस्मान ने कहा कि नवलम यह सतैया हाथ का शरीबा, तय जो किया है तो जाहिर बात है पी लेने के बाद किया होगा, इसका मतलब शराब पिया है। तो अगर कोई शख्स शराब की तय कर रहा है तो उस पर फौरी तौर पर हुक्म लगाया जाए कि नहीं इसको कोड़े मारे जाए, नहीं हो सकता है पानी समझ करके पी लिया हो रात को का, या हो सकता है जबरदस्ती किसी ने पिलाया हो, ऐसा भी होता है कि किसी ने ला करके जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया, हम ये नशे में आ जाएगा, हम उसकी चोरी कर लेंगे और कुछ ऐसा होता है। तो अगर तहकीक के बाद ये साबित हो जाए कि नहीं ये सब असबाब नहीं है, इसका मतलब उसने खुद किया है, तब कोड़े लगाए जाएंगे, एक गवाही बन सकती है उससे। वार मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, प्यारे रसूल ने फरमाया शराब पीने वाले के बारे में, ईदा शरीफ फजले दो, पिए अगर शराब तो उसको कोड़े लगाओ, तुम ईदा शरीफ स्थानीय तो फजले दो, दूसरी बार भी पकड़ के लाया गया पिया पी रहा है पी लिया गवाही मुकम्मल है तो उसको कोड़े लगाओ, तुम ईदा शरीफ स्थानीय सा फजले दो, जब तीसरी मरतबा पिए तब भी उसको कोड़े लगाओ, तुम ईदा शरीफ रहा तो फजले वो उनको, अगर चौथी मरतबा भी पिया उसने साबित हो गए पकड़ के लाएगा तो उसकी गर्दन उड़ा दो। ये रिवायत सही है, इसको उन्होंने कहा कि ये हमेशा का वक्त नहीं होगा, ये मसला हाकिम वक्त के निगाह में रहेगा, अगर देखें कि मसला किसी में है कि अब इसका शर शराब पीने का उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक किसी गर्दन को खत्म न कर दिया जाए या इसको ही न खत्म कर दिया जाए, तो उस वक्त ये जायज है कि उसको खत्म करने का हुक्म है। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा कि नहीं ये हुक्म था प्यारे रसूल के जमाने में, बाद में ये मनसूख हो गया है, कई उलमा ने इस तरह की बात कही है, यानी हदीस सही है लेकिन ये हुक्म प्यारे रसूल ने इसको उठा दिया, लोगों से मना कर दिया कि नहीं पीने वाले को कत्ल नहीं किया जाए, कितनी बार भी किए। أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، کوئی بھی کسی کو مارے کسی بھی وجہ سے تو چہرے پہ نہ مارے۔ یہ اسلام کی ایک اچھی تعلیم ہے، تمام تعلیمات اچھی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی تعلیم ہے، یہاں تک کہ اگر قتل کیا جائے تو رسول نے فرمایا ہے کہ اس کو ایسے انداز میں قتل رسول کی جلدی سے وہ چھٹی پا جائے، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قتل کرو تو اچھے انداز، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جو جانور جس کو ذبح کرنا جائز ہے ذبح بھی کرو تو اچھے انداز پہ، اس کی تفصیل پیارے رسول نے فرمائی ہے، وليحد احدكم شفرته، اپنی تلوار کو یا اپنے چھری کو تیز کر لیں، وليرح ذبیحته، اور اپنے ذبیحہ کو آرام دے دیں، یعنی جلدی سے اس کو کاٹ دیں۔ اگر مردار چھری سے ذبح کرنے لگے آدمی تو وہ کئی مرتبہ ذبح ہوگا، یعنی گویا اس تکلیف اس کی زیادہ دیر تک رہے گی، اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں قتل بھی کرنا ہے، اگر قتل کا مستحق ہے تو اس کو اچھے انداز میں قتل کرو۔ یہاں یہ تلقین ہے کہ کوئی شخص کسی کو مارے، کوڑا مارنا ہے شراب پینے پر یا کسی کو تہمت دینے پر، تو چہرے پر نہ مارو، پیٹھ ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر مارے جہاں گوشت ہو صرف ہڈی بھی نہ ہو، اور مقاتل جہاں آدمی جس کے مارنے کی جس پر مارنے کی وجہ سے مر سکتا ہے، والمذاکیر، مراق البطر کا لفظ آیا ہے کہ پیٹ کی نرم جگہ پر نہ مارو، اسی طرح والمذاکیر آگے شرمگاہ میں نہ مارو، کیونکہ اس سے آدمی کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جب لڑتے جھگڑتے ہیں لوگ تو بہت سے لوگ آگے ہی پکڑ کر کے اس کو، یعنی خوشیاں پکڑ کر کے اور اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بہت جگہوں پر۔ تو یہ چیز ہے، پیارے رسول نے ایسی جگہ پر مارنے سے منع فرمایا، یعنی کوئی کوڑا اگر شرعی حد کی بنا پر یا حق کی بنا پر ہی کسی کو مارا جائے تو چہرے پر نہ مارا جائے۔ اس کو شاید آپ لوگ دوسری روایت میں کسی نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فإنه على صورة آدم، کیونکہ وہ آدم کی صورت پہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا، آدم تمہارے باپ ہے، جس طرح باپ کا احترام ہوتا ہے اس طرح باپ کے بچوں کا بھی احترام کرو، چہرے پر نہ مارو۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، مسجدوں میں سزا نہ دی جائے، یعنی یہ سزائیں جو شرعی سزائیں ہیں، قتل ہے، چوری کا ہاتھ کاٹنا ہے، یا کسی کو کوڑے مارنے ہیں، کسی کی تہمت پر کسی پر تہمت باندھنے کی بنا پر، تو یہ حدود تک مسجد میں نہ قائم کیے جائیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. اسی طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے کہ شرافیے میں ان کو کہا اخرجو من المسجد واضربو, مسجد سے نکال کر کے پھر ان کو مارو. اسی طرح حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کا بھی اسی پر عمل رہا. اس وجہ سے مسجد میں حدود قائم نہیں ہونے چاہیے. اب اگر مسجد میں تحفظ قرآن وغیرہ ہے تو وہ حدود نہیں ہے. بچوں کو جو مارا جاتا ہے, چھڑیاں ماری جاتی ہیں, وہ انشاءاللہ اس پہ نہیں داخل ہوگی. لیکن بعض لوگ اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہیں, بچوں کو سر پر بھی مارتے ہیں. میں نے دیکھا میرا خود ایک بچہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے استاد کو, اس کو مارا یہاں سر پر. میں چھوٹا تھا, الحمدللہ اس کی ظاہری شکل سامت اس کا بڑا. ساڑھے تین چار سال کے عمر میں اس کو بیٹھا دیا, مسجد میں پڑھنے جاتا تھا, بچہ ہے. اس کو مارا شیخ نے یہی مکے میں, بدھ کے جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی, بدھ کو مارا شام کو, جمعرات گزر گیا. جمعہ کی صبح کو میں بچوں کو خود نہلاتا تھا. اپنا نہانے سے پہلے نہانے لگا تو بچے ہاتھ یہاں جب پھیرا صابن لگا نکلے تو چیخ پڑا, اور میں نے پٹولا تو جیسے معلوم ہوتا ہے اس پہ خون بھرا ہوا چمڑا پتہ لگایا تو مارا مارا اس طرح کا. شاید اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, دعا فرمایا اللہ تعالیٰ کر رکھے اس کی آنکھ اس وقت بہت کم گئی ہے, شکل بن سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا ہے حقیقت وہ بہت ہی کام ہے. ایسی جگہوں پہ مارنا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کان اس قدر کھینچ لیتے ہیں کہ کان بہرا ہو جاتا ہے. ایسا ہوا ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس قسم کی جگہوں پر مارنا تعلیمن جائز نہیں ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ مراق البطن, صحابہ کرام نے بھی اس پر کی پیٹ کی نرم جگہ پر یا مزہ کیا آگے کے شرمگاہ پر مارنا, پیٹ پہ مارے یا چوتڑ جو ہے جس میں گوشت ہوتا ہے اس پہ اثر کم ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا وہاں مارنے سے. تو اسی جگہ مارے جہاں اور دوسرے نقصانات ہو سکتے ہیں. بہرحال انہیں مارنے کا حکم دیا گیا وہاں. اسی طرح مسجدوں میں حدود قائم نہ کرنے کا, مسجدوں میں بچوں کو جو مارا جاتا ہے انشاءاللہ وہ حدود نہیں ہے. تعلیمی کارروائی اچھے انداز سے بچوں کی عمر کے مطابق یا ضرورت کے مطابق, نہ کہ ان کو ذبح کرنے کی بات ہو جائے. بچے اسی وجہ سے اسکولوں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ استاد ایک دم بالکل شیر کی طرح کٹاؤ ہو جاتے ہیں, بچہ دیکھتے ہی ان سے ڈر جاتا ہے. تو یہ سب سارا ایک زندگی الحمدللہ تعلیم میں گزری, بہت کچھ تجربہ ہوا. اس میں سب سے بڑا غلط کام جو ہوتا ہے بچوں کو مارا جائے, لیکن ماں باپ کی تلقین ہونی چاہیے اور اس انداز سے مارا جائے کہ زیادہ زیادہ نقصان ہو. نہیں, اس کو سمجھا کر کے دیکھو اگر ایسا ہے. ہم نے خود دیکھا بہت جگہوں پر ایسا ہوا کہ کہا بھائی اگر غلطی ہے تو ہم آپ کو اوپر سے مارا لگائیں. تو تعلیم کے پڑھنے والے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, مار کر کے ہو سکتا ہے خود مارنے کے لیے تیار ہو جائے. وعن انس بن مالك رضي الله عنه, حضرت انس بن مالك کہتے ہیں, لقد انزل الله تحريم الخمر وما في المدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کی حرمت نازل فرمائی تو مدینے میں کھجور کی شراب کے علاوہ کوئی کھجور نہیں تھا, کوئی شراب نہیں تھی. جتنی شرابت پی جاتی تھی مجھے اس کی پی جاتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا گوئن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پر تردید کے لیے, ان کی عمر بڑی لمبی رہی, 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا اور 100 کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہجری میں. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نہیں, شراب جو ہے صرف انگور کی انگوری شراب جو ہے وہی حرام ہے, اور یہ مصیبت بعد میں بعض کچھ مذاہب میں لے گی. امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ شراب نام ہے انگوری کو, جو انگور سے جو انگوری شراب کو انگوری انگور سے جو شراب بنائی جائے وہی شراب ہے. اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں کو شراب نہیں کہا جائے جب تک کہ وہ نشہ میں نہ لائے. حضرت انس کا ایک کہنا اس قسم کے اقوال کی تردید ہے کہ جب مدینے میں تحریم خمر نازل ہوئی تو اس وقت صرف کھجور کی شرابیں تھیں, لوگوں نے اس کو شراب سمجھا اور اس کو لڑا دیا, اڈیل دیا, ضائع کر دیا. اس کا مطلب یہ بھی کسی چیز کی بھی شراب ہو جس سے آدمی کو نشہ آئے وہ حرام ہے, تھوڑی پیے یا زیادہ. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں انگور کے شراب ہی اصل شراب ہے, اس تو ان کے کہنے کا نتیجہ یہ ہوا, انہوں نے خود کہا اس کی تصریح کی, کہتے ہیں کہ تھوڑی یا زیادہ انگور کی شراب حرام ہے, لیکن دوسری شراب اگر گیہوں کی ہے یا کھجور کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے اس میں سے اس وقت تک خراب نہیں ہوگی جب تک اس مقدار کو نہ پی لے جس سے اس کو نشہ آئے. یعنی اگر آدھا کلو پی کرنے کے بعد یا ایک لیٹر پینے کے بعد نشہ آتا ہے اس کی وجہ سے, تو اگر ایک پاؤ پی رہا ہے آدھا لیٹر پیتا ہے پوری لیٹر پینے سے نشہ آتا ہے تو آدھا لیٹر پی لینا جائز ہوگا. یہ چیز پورے طور پر غلط ہے یقیناً, لیکن تعجب کی بات ہے کہ پرانے زمانے سے اس پر لوگوں نے دکھا دیا ہے. امام تحاوی 304 یا 305 کے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں پیروں میں سے تھے, شاگردوں کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی دفاع کیا اپنی کتاب شرح مانی اللہ صاحب میں بڑے عجیب انداز میں, اور وہ بھی ادھر ادھر کی ہیرا پھیری کر کے, حالانکہ مسئلہ بالکل واضح ہے. انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے دین میں ہر چیز پر یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے, تو شراب جو ہے جب تک وہ اتنی مقدار نہ پیے جس سے نشہ ہو اسی کو حرام کہا جائے گا اور اسی پر اس کو سزا دی جائے گی, اگر تھوڑی پی رہا ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا. تو پھر آپ انگور کی شراب کو تھوڑی اور زیادہ سر حرام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انگور کی شراب کو بھی آپ کہیں کہ اگر 10 گھونٹ پی لینے کے بعد اس کو نشہ آتا ہے تو 1-2 گھونٹ پی لینے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال یہ چیز ان کا یہ کہنا غلط ہے, اور اس سے دفاع پرانے زمانے سے کیا گیا اور اب تک لوگ دفاع کرتے ہیں. حنفی مذہب کا یہ مسئلہ پورے طور پر یقین غلط ہے, اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے ورنہ گمراہی ہوتی ہے. تما بالمدینہ شراب, حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی شراب پی ہی نہیں سوائے کھجور کے, تو یہ کہنا کہ نہیں صرف انگور کی شراب کو شراب کہا جائے گا لغتن یا حقیقتن یہ غلط ہے. صحابہ کرام عربی زبان کے سب سے بڑے عالم تھے, انہوں نے سمجھا فوری طور پر کہ کوئی بھی شراب ہو وہ شراب ہے. غیر رسول کا نے جب اللہ کی طرف سے حکم پہنچایا فوری طور پر انہوں نے یہ نہیں تفصیل میں پوچھی کہ نہیں کھجور کی شراب کو شراب کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا, تو یہ کہنا کہ نہیں زبان عرب میں صرف کھجور شراب انگور کی شراب کو کہا جاتا ہے یہ پورے طور پر غلط ہے, لغت کے اعتبار سے, لغت صحابہ صحابہ کرام کی زبان کے اعتبار سے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلا تحریم الخمر, حضرت بخاری مسلم کی روایت ہے, شراب کی حرمت نازل ہوئی اور وہ 5 قسم کی چیزوں سے یا 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی. مدینے میں تو کہا حضرت انس نے کی کھجور کی, لیکن ہر اطراف مدینہ یا دوسرے شہروں میں اور چیزوں کی بھی بنتی تھی. کیا کہتے تھے, مینل آئینا انگور سے بھی شراب بنائی جاتی تھی, وتم کھجور سے بھی, والعسل شہد کی بھی بنائی جاتی تھی, والہندا گیہوں, والشعیر جو, والخمر ما خامر العقل. حضرت عمر نے فرمایا خمر وہی ہے جو عقل کو ڈھک لے ڈھانک لے, یعنی کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ پکا ہو کسی چیز کا اگر اس سے نشہ آتا ہے وہ خمر ہے. یہ ہے صحابہ کی سمجھ, بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اور یہ بھی بہت ہی عجیب مسئلہ ہے کہ عام طور پر علت کو سامنے رکھ کر کے بہت سی چیزوں پر قیاس کیا جاتا ہے, اور کوفہ کے حضرات خود مشہور ہیں قیاس, لیکن یہاں قیاس چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ علت کی بنا پر حکم دیا جاتا ہے کہ جس چیز سے نشہ ہو وہ چیز شراب ہو یا کوئی چیز بھی ہو, کوئی پتا بھی ہو, جیسے بہت سے پتے ایسے ہوتے ہیں تمباکو وغیرہ کے اس سے نشہ آتا ہے وہ بھی آرام ہوتا ہے. رسائی کی ایک روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی عورت سے پوچھا شراب کے اقسام میں سے, تو کہتی ہے کہ یہ مظفر اور نقیر کے خاص برتنوں میں جو شراب بنائی جاتی ہے یہ سب حرام ہے. وہ ان لفظ دیکھ سکتے ہیں رسائی میں, وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَا أُحِبُّكُنَّ فَلَا تَحْرِمُوا. حب کہتے ہیں وہ بڑے زیر کو یا بڑے کھڑے کو جس کا منہ چوڑا ہو اور اس کے ڈھکن کو کراما کہتے ہیں. حب وہ گھڑا ہوتا ہے جو چوڑے منہ کا ہوتا ہے, شاید اب وہ لوگ اس کو بنا کر کے بیچ رہے ہیں, زیر کہتے تھے اس کو, کیونکہ لکڑی کا ڈھکنا رکھا جاتا تھا. سبحان اللہ, پہلے امر کا جو زمانہ تھا ہم مدینے پڑھتے تھے, مدینے سے کوئی ضرورت پڑی, ایک استاد کی خدمت میں کر رہا تھا, بیچارے مجبور ہو گئے, تو سائیکل میں نے خریدی 140 سال کے پہلے سائیکل کو خریدی, بڑی اچھی, اور ہندوستان لوگ سیکھے تھے یہاں اس پر مشغول. تو میں کبھی کبھی جاتا تھا مدینے سے جامعہ اسلامیہ جو 4 کلومیٹر ہے, راستے میں یہ گھڑے رکھے رہتے تھے ٹھنڈے پانی کے, اس کو ڈھکن اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوزا رکھا ہوا تھا نکال کر آتی تھی. دیکھیے امر کیسا تھا تمہارا تھا, درخت کے نیچے رکھا تھا, چلتے چلتے آدمی کو پیاس لگی اس میں سے پی لیتا تھا, اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں گندی کوئی چیز ہے یا کسی نے زہر ڈال کے ڈالا. آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ حرم کے گھڑوں میں لا کر کے حرم کے لیے یہ کیا نام ہے جو تلاجے ہیں اس میں لا کر کے لوگ ڈال دیں, یہ چیز تھی ہمیں خود دیکھا. اسی کو حب کہتے ہیں, یعنی وہ گھڑا جس کا منہ چوڑا ہو جس کو دیر کہتے ہیں یہاں کے لوگ. وہی اسکر کو نما شکر کو نہ بڑا تشرا کرو, حضرت عائشہ کہتے ہیں اگر تمہارے گھڑے کا پانی بھی اگر نشہ ملا رہا ہے تو اس کو نہ پیو. رات میں رکھا لوٹے میں پانی تھا خالص پینے کے لیے, صبح اگر کسی نے پی لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس میں نشہ آ گیا ہے تو دوسرا نہیں پی سکتا اگر ایک نے غلطی سے پی. یہ کہنے کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جو نشہ آور ہو وہ شراب کے حکم میں ہے, حرام ہے, پینا جائز نہیں, تھوڑا ہو جاتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے رسول سے روایت کرتا ہے, کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہو وہ شراب ہے, اس کو شراب کا نام دیا جائے گا. کل مسکر خمر, ہر نشہ لانے والی چیز وہ شراب ہے, وہ کل مسکر حرام, اور ہر نشہ لانے والی چیز نشہ دینے والی چیز حرام. یہ عام قاعدہ ہوتا ہے, قاعدہ تو یہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے یا منطق کے اعتبار سے حد اوسط اس میں ہوتا ہے, اس کو نکالا جائے. کل مسکر خمر وہ کل مسکر خمر وہ کل مسکر حرام اور کل خمر کل مسکر حرام. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هر وہ چیز جس کو زیادہ پی کر کے نشہ آتا ہے اس میں سے تھوڑا پینا بھی حرام, تھوڑا پینا بھی. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں, معاذرہ کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے جو منقول ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے, اور اس پر جو لوگ لڑائی کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ نے کہا ہے کہ صرف انگور کی شراب ہی تھوڑی بہت پیے یا زیادہ پیے حرام ہے, باقی اور شرابوں میں سے اس مقدار حرام ہے جس مقدار سے نشہ آتے ہیں. یقیناً صحیح نہیں ہو سکتا ہے, اتنے بڑے متقی پرہیزگار امام کی طرف اس کی چیز منسوخ کرنا غلط ہے, اور اگر انہوں نے کہا بھی ہو تو یہ غلطی ان سے ہوئی. اس پر کسی مسلمان کو عمل کرنا جائز نہیں, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز ماں, آپ عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ماں ایک کلمہ ہے, کوئی بھی چیز جو سکھ پیدا کرے نشہ پیدا کرے تو اس کی زیادہ پی کر کے یا زیادہ کھا کر کے بھی اس سے نشہ ہو تو اس کا تھوڑا کھانا یا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء, پینے کے برتن میں آپ کے لیے کشمش کو پانی میں بھگایا جاتا تھا. یوم بد الگ پیشرب ہو یا وہ آپ پہلے دن پیتے تھے, والغد دوسرے دن بھی اس کو پیتے تھے, وبعد الغد اور پرسوں کے دن بھی تیسرے دن پیتے تھے. فإذا كان مساء الثالثة, تین دن گزر جانے کے بعد جب تیسرے دن کی شام آتی تھی, مساء کا لفظ حقیقت میں ظہر کے بعد سے لے کر کے رات تک بولا جاتا تھا, گویا جب تیسرے دن کا یہ ٹائم آتا تھا تو پیارے رسول اس کو پیتے تھے اور لوگوں کو پلاتے تھے. اس کے بعد اگر کوئی چیز بچتی تھی تو اس کو آپ اڈیل دیتے تھے. بھائی انفاق والا شہی اگر اس کے بعد بھی بچتی تھی تو آپ اس کو اڈیل دیتے تھے, کیونکہ شبہ ہو جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس میں شکر اور نشہ پیدا ہو. تین دن تک آپ پیتے تھے اور پلاتے بھی تھے لوگوں, اور آپ سے بڑھ کر کے کوئی مستقی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کہیں گرمی کے دنوں میں اور کسی دن میں اس کو تین دن کو کوئی خاص محدود وقت نہیں سمجھا جائے گا, اگر تجربے کے مطابق دو ہی دن میں اس میں نشے کی شبہ کا شبہ. ایک روایت میں آتا ہے بھائی فضا فضا بدن, اس میں اگر جھاگ آ جاتی تھی تو آپ اس کو پھینک دیتے. وہ جھاگ آنا جو ہے وہ اس کے سخت ہونے اور نشہ کے مقدار میں آنے کی دلیل ہے. گویا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ کام قاعدہ جو لفظ دوسرا لفظ آیا اس نے بیان کیا کہ اگر ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں بھی اس سے نشہ آ رہا ہو تو اس کو پینا جائز ہے. گویا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سبھی پگائیں, اس میں پگائیں, پیئیں ایک دن دو دن, لیکن اس میں اگر جھاگ پیدا ہونے لگی تو پھر وہ تیزی جو ہے وہ ہو سکتا ہے نشے کی باعث بنے, اس وجہ سے اس کو نہیں پینا چاہیے. ہم مسلم رضی اللہ عنہ رسول اللہ سلمہ کہتی ہیں, پیارا رسول سے روایت کرتی ہیں, پیارا رسول نے فرمایا ان اللہ علم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. ایک عام قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دوسری روایت میں ان اللہ علم یجعل شفاء امتی. ہر اس بالقلعہ ایک ڈاکٹر سے وہ پیارا رسول کے پاس آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے میں شراب کو دوا میں ڈالا, تو پیارا رسول نے فرمایا انہا داؤن والی سب سے دوا, شراب یہ مرض ہے دوا نہیں ہو سکتی ہے. دوسرے لفظ میں اس کو سمجھایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, اللہ تعالیٰ نے کسی حرام کردہ چیز میں امت کی شفا امت کے لیے شفا نہیں رکھا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں فلاں علاج کا فلاں مرض کی دوا صرف شراب ہے, دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے, تو ہم کہیں یہ جھوٹا ہے. یہ کہنا اس کا غلط ہے. ان اللہ لم ينزل دان الا انزل له شفاء, اللہ تعالیٰ کوئی بھی مرض نازل دیا فرمایا ہے اس کے لیے حلال دوا بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. حرام ہر حرام چیز سے شفا چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کوئی بھی کہے کہ نہیں حرام چیز کو شراب کو بوقت مجبوری دوا میں استعمال کیا جا سکتا ہے, نہیں مجبوری نہیں ہے اس میں. ہاں بوقت مجبوری دوسرے اشکال اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے, یا لقمہ پھنسا ہوا ہے پانی دوسرا نہیں شراب ہے, تو اس کو گھونٹنے کے لیے اس کو نگھارنے کے لیے اس کو آدمی استعمال کر سکتا ہے, لیکن شفا کے طور پر شراب کا استعمال کرنا غلط ہے. اور وائل ابن حضرمی کہتے ہیں کہ تاریخ ابن سوید رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شراب میں ہم دوا میں ہم شراب کو ڈالیں دوا کو طاقت دینے کے لیے, پیارے رسول نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے لیکن وہ مرض ہے, اس وجہ سے اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنا غلط ہے. فرض نماز میں امام سب اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے بار پتہ کیا نیچے سے بھی اللہ دوسرے بار پیچھے سے بھی کیا مطلب ہے اللہ اکبر
دوسرا
اچھا صاحب یہ کہنا چاہتا ہے کہ فرض نماز میں امام صاحب اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے بار پیچھے سے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, یعنی یہ مکبریہ والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ دوسرے مسجد میں نہیں کہتے ہیں. کیوں دوسری مسجد میں بھی اگر ضرورت پڑے تو آواز پہنچانے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے. اس طرح پرانے زمانے سے یہ چیز آئی ہے کہ خاص طور پہ حرم پاک میں تو ہزاروں کا اجتماع ہمیشہ رہا حاجیوں وغیرہ کا, تو اسی طرح آواز پہنچانے کے لیے ہر جگہ ایک نہیں امام کے دو جماعت کے پاس ایک یہاں ایک وہاں پھر دو سب کے بعد اور تین سب کے بعد اور اس طرح پورا ایک سلسلہ رہتا تھا آواز پہنچانے کے لیے امام کی, تاکہ گڑبڑ نہ ہو آدمی اگر امام رکو میں ہے تو لوگ رکو میں رہیں اس طرح کے لیے. لیکن آپ ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ دوسری مسجدوں میں کوئی نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. دوسری بات ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا جب آ گیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایک ہی بار اگر کوئی غلطی ہو اس کی بنا پر احتیاطی تدبیر کر سکتے ہیں. اس کو اوپر کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی لائٹ یا کیا نام ہے کٹ جائے تو اوپر سے دیکھ کر کے اللہ اکبر یا اس طرح کر کیا جا سکے. اس وقت ایک آدمی کے لیے جائز بھی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے, امام کی نقل و حرکت کو نقل کرے, اس لیے احتیاطاً اس کو رکھا گیا. ورنہ آج کل امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو پوری مسجد حرام میں گزر آواز پہنچتی ہے, لیکن احتیاطاً رکھا گیا کہیں بجلی اچانک کٹ گئی تاکہ لوگوں کی نماز میں خلل
نہ ہو. اگر
کوئی شخص سفر حدود حرم میں داخل ہو جائے عمرہ کی نیت سے, اس کو معلوم نہ ہو, پھر اس کے بعد یہاں سے جائے مسجد عائشہ اور وہاں سے احرام باندھ کے آئے, تو اس کے لیے کیا
اس کو سہو نہیں کہا جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سہو یا نادانی کو دخل نہیں دیا جائے گا, یعنی یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ آپ اس میں نادان تھے آپ چلے آئے اور ایسے ہی احرام باندھ لیا بغیر احرام باندھے مکے میں گھسے. نہیں, آپ کو سب سے پہلے اس کے بارے میں معلومات دینی چاہیے تھے, نہیں لیا آپ نے. جس طرح قبلہ اگر آدمی کو نہ معلوم ہو تو اس میں تحری کا لفظ آیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوئی مل سکے اس سے پوچھو, نہیں تو دیکھو سورج ادھر ہے چاند ادھر ہے یہ ہے تارے قطب تارا کہاں ہے. اس طرح تحری کر کے اگر آدمی نماز پڑھ لیتا ہے, اگرچہ وہ غلط کر کے یا غلط جہت میں قبلہ کی طرف نہ کر کے بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے. اچھا لیکن اگر بغیر تراش کیے اور بغیر محنت کیے نماز پڑھ لیا تو جب ظاہر ہوا تو فوری طور پر اس کو نماز دہرانی ہوگی واجبی طور پر. اس شکل میں اگر دہرا لیں تو اچھا نہیں تو واجب نہیں. اسی طرح یہاں آپ کی یہ نادانی کو قبول نہیں کیا جائے, پوچھنا چاہیے تھا. پھر جب آئے مسجد ترحیم گئے وہاں سے احرام باندھا عمرہ کر لیں آپ, لیکن ایک دم دینا ضروری ہے. اگر آپ وہاں جانے سے پہلے پوچھیں تو یہ کہا جائے گا کہ اپنے میقات چلے جاؤ افضل ہے, وہاں سے احرام باندھ کر کے آ جاؤں گے تو پھر دم نہیں دینا ہوگا. یہاں سے اگر احرام باندھیں دم دینا ہوگا. احرام باندھنے سے پہلے پوچھیں آپ تو یہ کہا جائے گا کہ اگر ارحلم کی طرف سے آئے ہو یا طائف کی طرف سے آئے ہو تو وہاں میقات پر چلے جاؤ, وہاں سے احرام باندھ کر کے آ جاؤ, عمرہ کرو, عمرہ صحیح ہے, کوئی دم نہیں ہوگا. لیکن اگر ترحیم سے باندھ رہے تو ترحیم میقات نہیں ہے, مسجد عائشہ میقات نہیں ہے, دم دینا ہوگا, عمرہ ہو جائے گا صحیح.
دم ہے یہ مکے کے
دم نہیں, دم جو ہے وہ مکے کا حق ہے, مکے کا حق ہے, مکے ہی میں دینا ہے. رہ گئی بات آپ جدے کے بھی رہ کر کے دم لے جا کر کے جدے میں نہیں دے سکتے ہیں, یہاں سے آپ گوشت اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. آپ دبا کریں اور پھر کچھ غریبوں کو دیں, کچھ اٹھا دے سکتے ہیں.
احرام کا دوران
میں نے دوسرا سواب
طواف
کے دوران احرام میں عمرے کے لیے آئی ہوں,
عمرے کے دوران میں نے پوسا کیا.
موسا دیا کس کو؟ وہ تو سنت ہے, اگر پہنچ گئے آپ بغیر دھکا دیے لوگوں کو ستائے بغیر تو اچھا ہے منہ سے بوسا لے, ورنہ ہاتھ پہنچ جائے تو ہاتھ, وہ تو ایک مطلوب چیز ہے, یہ صحیح ہے. اگر وہاں پہنچ سکے تو یہ تو پہلے وہی کرنا ہے, تو آپ اس پر دم آپ کے اوپر نہیں ہوگا. کوئی غلط کام آپ نہیں کیا, شاوٹ بہت کی. اچھا روزے کی حالت میں ناک میں پانی کہاں تک ڈالنا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما. استنشاق ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو, یعنی یہاں تک کہ اگر یہاں سے نکل کر کے اور دوسرے مقامات سے سوراخ سے حلق میں چلا جائے تب بھی غلط نہیں ہے, لیکن روزے کی حالت میں حلق میں جانے کا خطرہ ہے, اس وجہ سے تھوڑا ڈال کر کے کی آگے پاس ہو کر کے حلق میں جانے کا خطرہ نہ ہو اس حد تک آپ چڑھائیں. لیکن عام دنوں میں جب روزے کی حالت میں نہ ہو, نفلی روزہ بھی ہو تو اس حالت میں نہ کریں, فرض روزہ ہو تب بھی نہ کریں, عام حالت ہو روزے سے نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ چڑھائیں. یہ بھی اسلام کی ایک جو ہے تعلیم, نظافت اور پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم ہے, کیونکہ ناک میں اللہ کی قدرت سے رطوبات جمع ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ رطوبات جم کر کے نقصان دہ ہو سکتی ہے, آدمی کے سر میں درد ہو سکتا ہے, کبھی کبھی تعفن ہو کر کے اس سے کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق ان کو ناک کی کینسر کم ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, دونوں کا ریسرچ ہے. سر کا مسا کس طرح کرنا چاہیے؟ اس طرح سر کے مسے میں گردن شامل ہے؟ نہیں, گردن نہیں شامل ہے, البتہ آپ کہیں کان شامل ہے, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا الاذنان من الراس, دونوں کان سر میں سے, اور سر کا جب حکم دیا گیا مسا کرنے کانوں کا تو پیارے رسول کا طریقہ یہ ہوتا تھا, یہ ایسے نہیں چھو لیتے جیسے بعض مذہب میں ہے کہ چوتھائی چھو لیا تو مسا ہو گیا, نہیں, پیارے رسول شروع کرتے تھے آپ آگے سے لے کر کے پیچھے گدے تک لے جاتے تھے, پھر آپ اس کو واپس لاتے تھے, یہ ایک مسا ہوا ہے. اور یہ گھی مسا پیارے رسول نے کیا ہے, دو تین چار مسا نہیں کیا, بہت سے لوگ گونٹ ڈالتے ہیں اور پھر گردن کی بھی مسا کرتے ہیں, کان کا مسا ضروری ہے. پیارے رسول نے, حضرت عثمان نے پیارے رسول کے وضو کا بیان کیا تو یہ انگلی کان کے سوراخ میں ڈال کر کے اور اوپر سے گزارا اس طرح تاکہ یہاں کچھ میل کچھ رہو, انگوٹھا جو ہے کان پر پھیر دیا پورا. اور اس کو اگر مزید آپ کرنا چاہیں, بعض علماء نے حدیث میں تو یہ آیا کہ کان کے سوراخ میں سماخ الاذن اس میں انگلی ڈال کر کے اور اس طرح مسا کیا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور زیادہ افضل ہے کہ یہ جو کان کے گڑھے ہیں اس میں بھی انگلی پھیر لیا جائے, اگر نہ پھیرے تو سنت کے خلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن مسا اسی طرح ہونا چاہیے. ایک مرتبہ گردن کی مسئلہ جو ہے وہ پیارے رسول سے ثابت نہیں, ایک بدعت ہے جو بعض مذاہب میں ایجاد کی گئی ہے. آپ جہری نماز میں سورہ فاتحہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس چپ رہنے کے وقفے میں پڑھو, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. کتنا وہ چپ رہیں گے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے؟ نہیں, وہ تو پڑھتے جانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کبھی, تو ان کی آواز میں آواز ملا کر کے آپ پڑھتے جائیں, یہی سب سے اچھا طریقہ, نہ کہ ان کے چپ رہنے کا انتظار کیا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے کہ کچھ دیر چپ رہے. اس کو بھی علماء نے بدعت کہا ہے, یہ چیز نہیں کہ رسول سے ثابت ہے کہ آپ اتنی دیر تک الحمد پڑھ کر کے چپ رہتے تھے, کھڑے رہتے تھے دوسری سورت پڑھنے سے پہلے کہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے میں, یہ بھی نہیں. لے دے کر کے معاملہ محصور ہو گیا کہ آپ امام کے ساتھ اپنی آواز کو ان کی آواز میں ہم آہنگ کر رہے ہیں. حضرت اسود کو کیا
دھکے دینے سر؟
ہاں یہ جائز نہیں ہے دھکے دینا. پیارے رسول نے حضرت عمر کو کہا یا عمر انک رجل قوی, تم کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے, بلا تزاحم الناس علی الحجر, حجر اسود سے جا کر کے لوگوں کو دھکا دے کر کے اور تم بوسا نہ لو, تو یہ غلط ہے. اگر آسانی سے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہاتھ کا اشارہ ہاتھ پہنچ ڈال کر کے وہاں آپ ہاتھ چھو لیں, نہیں پہنچا ہاتھ تو اشارہ کر کے اللہ عمر تاکہ گزر جائے. پیارے رسول نے یہی کیا ہے جی. حضرت عمر سے 20 رکعت والی حدیث صحیح ہے کیا؟ اس کی تفسیر میں بالکل نہیں صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت کا حکم نہیں دیا تھا. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ کان یصلی لہم 20 لیلہ, 20 تاریخ تک رمضان کی 20 تاریخ تک لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے, اور اس میں حضرت عمر سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ذمہ داری کے ساتھ, یہ نہیں کہ مذہب کسی مذہب کے پابند, جب کسی مذہب کو نہیں پکڑا ہے تو پھر رسول ہی کے مذہب گھر پر بات کہنی ہے انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. تو لوگوں نے, بعض لوگوں نے اس روایت کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ہاتھ اور کس آنکھ کو دیکھ کر کے, آنکھ سے دیکھ کر کے انہوں نے بتایا تھا کانا یوسلی بھی اس 20 رکعت, 20 رمضان تک 20 رات تک پڑھاتے تھے.